السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور ایران کے درمیان تعلقات خطے کے امن و استحکام کی ضمانت ہیں. چودھری نثار کا ایرانی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، یوکرین کے مشرقی شہر سلویانسک میں فوجی کارروائی کے دوران 30 روس نواز باغی ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس لڑائی کے باعث صنعتی شہر ڈونیٹسک کے لیے ہوائی جہازوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے، اور چین میں چاقوؤں سے حملے میں 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. تھائی لینڈ کے شمالی حصوں میں پیر کے روز 6 درجے شدت کا زلزلہ آیا، جس میں 1 شخص ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے. مسٹر شریف اگلے ہفتے ایران کا دورہ کرنے والے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور ایران نے سیکیورٹی فورسز کے درمیان تعاون بڑھانے کے علاوہ معیشت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. ایرانی وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فاضلی نے منگل کو وزیر اعظم نواز شریف اور اپنے پاکستانی ہم منصب چودھری نثار سے ملاقات کی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے ایران سے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تہران اور اسلام آباد کے درمیان روابط میں اضافے پر زور دیا. بعد ازاں پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی سے متعلق تمام امور بشمول سرحد کے آر پار سمگلنگ اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا.
اسٹرانگ پاکستان ایران ریلیشنز از دی نیڈ آف دی آر. اسٹرانگ پاک ایران ریلیشنز ول بی اے گارنٹی for peace and stability in the region. We have absolutely no doubt on that score.
چودھری نثار نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات خطے میں امن و استحکام کی ضمانت ہیں اور موجودہ حکومت اس کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کرے گی. پاکستانی وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے سرحدی کمانڈروں کے درمیان فوری رابطے کے لیے ہاٹ لائن کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ اپنی حکومت اور عوام کی جانب سے محبت اور تعاون کا پیغام لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تہران کی خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات دیگر ممالک کے لیے مثال ثابت ہوں. حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط میں تیزی آئی ہے. گزشتہ ہفتے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے بھی تہران کا دورہ کیا. وزیر اعظم نواز شریف بھی آئندہ ہفتے کے اوائل میں ایران جائیں گے. تاہم سرکاری طور پر اس دورے کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا تہران کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا. رواں سال فروری میں 5 سرحدی محافظوں کو ایرانی حدود کے اندر سے ایران میں سرگرم شدت پسند گروپ جیش العدل نے اغوا کیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد ایران کے حکام نے الزام لگایا کہ شدت پسند محافظوں کو اغوا کر کے پاکستان کی سرحدی حدود میں لے گئے. پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کو پاکستان کی حدود میں کبھی نہیں لایا گیا. تاہم ایرانی عہدیداروں کے الزام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں اعلیٰ سطحی روابط سے صورتحال میں بہتری آئی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
منگل کے روز پاکستان کی قومی اسمبلی نے یوٹیوب پر سے پابندی ہٹانے کی قرارداد منظور کر لی. یہ پابندی ستمبر سن 2012 میں لگائی گئی تھی. اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل بتائیں گے.
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں انٹرنیٹ پر ویڈیو شیئرنگ کی معروف ویب سائٹ یوٹیوب تک ملک میں رسائی پر عائد پابندی ختم کرنے کے لیے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازی امری کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد میں کہا گیا کہ دنیا کے دیگر اسلامی ملکوں میں یوٹیوب تک رسائی پر پابندی نہیں اور یہ وقت لوگوں کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کا ہے. حکومتی رکن سائرہ افضل تارڑ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت خود بھی یوٹیوب پر پابندی نہیں چاہتی، لیکن یہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں آیا. منگل کو شازیہ مری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت خود عدالت کو یہ بتا چکی ہے کہ وہ یوٹیوب پر جاری ہونے والے مواد کو پوری طرح سے نہیں روک سکتی.
یہ باقاعدہ حکومت کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کورٹ کے اندر کہ جی ہم اس کو مکمل بند کر نہیں سکتے. تو جو چیز آپ کر نہیں سکتے اور جو چیز استعمال ہو رہی ہے چور دروازے سے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ارینجمنٹ کے ساتھ آپ اس کو کھول دیں. اب اس ارینجمنٹ کو یقینی طور پر آپ ایفرٹ کہتے ہیں, محنت کہتے ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ اسٹریٹجی کہتے ہیں, تو وہ اب پالیسی یا اسٹریٹجی حکومت کی جانب سے بننی ہے.
پاکستان میں یوٹیوب تک رسائی پر پابندی کو 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ملک کے مختلف حلقوں کی طرف سے بھی اس پابندی کو ختم کرنے کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں. ستمبر 2012 میں اس سائٹ پر پیغمبر اسلام سے متعلق ایک توہین آمیز فلم کے چند مناظر نشر کیے جانے کے بعد مختلف اسلامی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے. ملک بھر میں ہونے والے ان مظاہروں میں 20 سے زائد افراد ہلاک اور مشتعل لوگوں کی طرف سے جلاؤ گھراؤ کی وجہ سے املاک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا تھا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان مظاہروں کے بعد یوٹیوب پر پابندی عائد کر دی تھی. شازیہ مری کا کہنا تھا کہ جب یہ پابندی عائد کی گئی تھی تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی, لیکن بعد میں اس بارے میں اقدامات کرنے کی کوشش بہرحال کی جانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے تک اس پابندی کا برقرار رہنا جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونے کی کوششوں کے لیے سود مند نہیں.
آپ لیپ ٹاپ دیتے ہیں, آپ 4G اور 3G کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ جو ایک ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے یوٹیوب, اس سے آپ کب تک اپنی جنریشن کو دور رکھیں گے؟ لہٰذا ہمیں جو ہے ان لارجر کانٹیکسٹ اس کو دیکھنا ہے, جس کے حوالے سے میں نے آج گورنمنٹ کے اوپر اس ذمہ داری کو ریپیٹ کیا کہ اب ان کو یہ کھولنا ہے, اور یہی ہماری ریزولوشن کا متن ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کل کھول دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امیڈیٹ سٹیپس تو لیں.
حکومتی عہدیداروں کی طرف سے حالیہ مہینوں میں یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ ایسے سافٹ ویئرز پر کام ہو رہا ہے جن کی وجہ سے کسی بھی توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکا جا سکے, جس کے بعد یوٹیوب پر پابندی بھی جلد ختم کی جا سکتی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
روس کے وزیر خارجہ نے یوکرین میں 25 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے قانونی جواز کے بارے میں شک کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے منگل کے روز ویانا میں یورپی کونسل کے اجلاس کے بعد یہ بات کہی, جو یوکرین کے بحران پر غور کے لیے بلایا گیا تھا. ادھر یوکرین میں صنعتی مرکز ڈونیٹس کے لیے ہوائی جہازوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے. تاحال اس تعطل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ فضائی آمد و رفت کب تک معطل رہے گی. یوکرین کے عبوری وزیر داخلہ آرسن ایواکوف کا کہنا ہے کہ پیر کو مشرقی شہر سلویانسک میں فوجی کارروائی کے دوران 30 روس نواز عسکریت پسند مارے گئے. آرسن ایواکوف نے منگل کو بتایا کہ اس کارروائی میں 4 سرکاری فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. پیر کے روز وائس آف امریکہ نے تصدیق کی تھی کہ 20 روس نواز باقی ہلاک ہوئے ہیں. مزید تفصیلات اسد حسن سے سنتے ہیں.
سلوویانسک میں ہسپتال نے ایسے متعدد علیحدگی پسندوں کو طبی امداد فراہم کی جو یوکرین کی فورسز کے خلاف پیر کے روز لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے. اس لڑائی میں دونوں اطراف سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یوکرین کی فورسز کی یہ حکمت عملی رہی ہے کہ علیحدگی پسندوں کو سلوویانسک اور کراماتورسک میں ان کے محفوظ ٹھکانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے اور انہیں الگ تھلگ کیا جائے. جنگجوؤں کے اس تازہ ترین حملے کے باوجود یوکرین کی سیکورٹی فورسز کی ترجمان مارینا اوستاپینکو نے کہا ہے کہ حالات منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھ رہی ہیں. میں اب کہہ سکتی ہوں کہ کراماتورسک میں حالات دہشت گردوں کی مخالف قوتوں کے کنٹرول میں ہیں, سوائے شہر کے مرکز کے. وہاں اور سلویانسک میں علیحدگی پسند اب بھی سرکاری عمارتوں پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں. کیو سینٹر فار ملٹری اینڈ پولیٹیکل ریسرچ سے وابستہ تجزیہ کار دیمیتری ٹیمچک کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کے گرد محاصرہ اور انہیں الگ تھلگ کرنے کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, تاہم انہیں خدشہ ہے کہ یوکرین کی فورسز بہت کم تعداد میں پھیل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے سلویانسک کو بلاک کر لیا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ بلاک کتنا سخت ہے اور یہ علاقہ کس مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جا رہا ہے. دیگر علاقوں خاص طور پر کراماتورسک کے بارے میں میرے بہت زیادہ سوالات ہیں. سیکیورٹی فورسز کی ترجمان اوسٹاپینکو نے کہا ہے کہ ایک حالیہ جھڑپ میں یوکرین کی فورسز علیحدگی پسندوں کے مقابلے میں کم تعداد میں تھیں, لیکن وہ پھر بھی میدان مارنے میں کامیاب رہیں. تجزیہ کار ٹیمچک کہتے ہیں کہ فتح کے لیے ضروری ہے کہ فوج ایک مربوط اور پائیدار انداز میں لڑائی جاری رکھے باوجود کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے الفاظ ہیں کہ حکومت اور قیادت کے لیے یہ ایک حقیقی چیلنج ہوگا۔ یوکرین کی حکومت روس پر الزام عائد کر رہی ہے کہ وہ 25 مئی کے صدارتی انتخابات سے قبل حالات کو غیر مستحکم کرنے کے لیے علیحدگی پسندوں کی مدد کر رہا ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ کیو اور مغرب قتل و غارت کو ہوا دے رہی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ کے شمالی حصوں میں پیر کے روز 6 درجے شدت کا زلزلہ آیا جس میں 1 شخص ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا کہ 83 سالہ خاتون اس وقت ہلاک ہو گئیں جب چیانگ رائی صوبے میں ان کی گھر کی دیوار گر گئی۔ یہ علاقہ زلزلے کے مرکز کے قریب ہے۔ برما اور لاؤس کی سرحد کے قریب اس علاقے میں بڑے پیمانے پر گھر، ہسپتال، گرجا اور دوسری عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ چین کے جنوبی شہر گوانگژو کے ریلوے اسٹیشن پر حملہ آوروں نے چاقوں سے وار کر کے کم از کم 6 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ سفید لباس میں ملبوس چاقوں سے لیس 4 حملہ آوروں نے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر ریل سے اترنے والے افراد پر حملہ کر دیا۔ خبر کے مطابق پولیس نے حملہ آوروں کو متنبہ کرنے کے بعد ان پر فائرنگ کی، جس سے 1 مشتبہ حملہ آور ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر 2 حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حکام نے اس حملے پر کے محرکات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اس تازہ حملے سے چند روز پہلے ہی مغربی شہر اورمچی کے ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکے اور چاقوؤں سے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 79 زخمی ہو گئے تھے۔ رواں سال مارچ میں چاقوؤں اور تلواروں سے لیس حملہ آوروں نے جنوب مغربی شہر کن منگ کے ریلوے اسٹیشن پر لوگوں پر حملہ کیا اور اس واقعے میں 29 افراد ہلاک اور 143 زخمی ہو گئے تھے۔ حکومت ان حملوں کی ذمہ داری مغربی خطے سنگکیانگ کے انتہا پسندوں پر عائد کرتی ہے۔ اس علاقے میں یغور نسل کے مسلمانوں کی اکثریت ہے جو حکومت پر ایزا رسانی کی شکایت کرتے آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون جنوبی سوڈان میں ہیں، جہاں وہ اس تشدد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے باعث 12 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ منگل کے روز جوبا پہنچے اور صدر سلوا کیر سے ملاقات کی، جس میں اقوام متحدہ کے مشن کے مطابق صدر سلوا کیر نے باغیوں کے لیڈر رک ماچار سے ملاقات کے لیے اپنے وعدے کو دہرایا۔ مسٹر بن نے اقوام متحدہ کے مشن دفتر کا بھی دورہ کیا اور کمیونٹی لیڈروں سے ملاقات کی جو ان ہزاروں شہریوں کی نمائندگی کر رہے تھے جو وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مسٹر بن کے دورے سے 1 روز پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے متنبہ کیا کہ اگر جنوبی سوڈان کی حکومت اور باغی فورسز امن بات چیت کا وعدہ نہیں کرتے تو انہیں اقتصادی پابندیوں اور دوسرے نتائج کو بھگتنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ نائجیریا سے اغوا کی گئی اسکول کی 200 سے زائد طالبات کی بازیابی کی کوششوں میں امریکہ مدد کر رہا ہے۔ ان طالبات کو ملک شمال مشرقی بورنو ریاست سے 14 اپریل کو اغوا کیا گیا تھا۔ اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے پیر کو دعویٰ کیا تھا کہ اس کے جنگجوؤں نے ان لڑکیوں کو اغوا کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جے کارنی نے پیر کو بتایا کہ صدر باراک اوباما کو اس بارے میں کئی مرتبہ بریفنگ دی گئی اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ٹیم اس بارے میں صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سی لڑکیوں کو پہلے ہی ملک سے باہر منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی وزارت خارجہ کے حکام نائجیریا کی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ گزشتہ سال بوکو حرام کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ جے کارنی نے کہا کہ انسدادی دہشت گردی کے ضمن میں معلومات کے تبادلے، تحقیقات کے جدید طریقوں، عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے علاوہ فورسز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بھی امریکہ نائجیریا کی معاونت کر رہا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں بوکو حرام کے سربراہ ابو بکر شیخو نے لڑکیوں کو قیدی قرار دیتے ہوئے دھمکی دی کہ انہیں بازار میں فروخت کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل نائجیریا کے صدر جوناتھن گڈلک نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ جہاں کہیں بھی یہ طالبات ہوں گی ان کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت کا کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم کے خلاف طاقت کے غلط استعمال کے الزامات پر بدھ کے روز فیصلہ سنائے گی۔ وزیراعظم ینگ لک شناوت اپنے خلاف آئے طاقت کے غلط استعمال کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے آئینی عدالت میں پیش ہوئیں۔ منگل کو اپنے قانونی ماہرین کے ہمراہ بینکاک کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس مقدمے کے نتیجے میں انہیں اقتدار سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
وزیراعظم منگل کے روز اپنے قانونی ماہرین کے ہمراہ بینکاک کی ایک عدالت میں پیش ہوئیں، جہاں وہ اپنے خلاف عائد الزامات کا دفاع کریں گی۔ یہ الزامات حکومتی سینیٹروں کے ایک گروپ نے لگائے ہیں۔ ان الزامات کا تعلق 2011 میں ان کی طرف سے سیکیورٹی چیف کو ہٹائے جانے سے متعلق ہے، جس سے متعلق ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام تھا اور اس کا مقصد ان کی جماعت پی یو پارٹی کو فائدہ پہنچانا تھا۔ وزیراعظم اور کابینہ پالیسیوں کے ضمن میں ذمہ داریاں نبھانے کی مجاز ہے، جن کا اعلان ہم نے پارلیمنٹ میں کیا ہے، اور عوام کی طرف یہ میری سیاسی ذمہ داری ہے، خاص طور پر ملک کے بہتر مفاد کے لیے۔ اگر وزیراعظم ینگ لک کے خلاف الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے کئی اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سمیت عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، سیاست میں آنے سے ان پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ فیصلے کے لیے کسی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے مقدمے میں تھائی لینڈ کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے مز ینگ لک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حکومت کے چاول خریدنے کی پالیسی کے حوالے سے فرائض میں غفلت کی مرتکب ہوئی ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ مز ینگ لک کی حکومت بدعنوان ہے، جسے ان کے بھائی اور سابق وزیر اعظم تھاکسن شناوات کنٹرول کرتے ہیں۔ مسٹر تھاکسن کو 2006 میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ عرب پتی بزنس مین بدعنوانی کے الزامات سے بچنے کے لیے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن تھائی لینڈ میں ابھی بھی ان کا اثر و رسوخ برقرار ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں اور مظاہروں پر حملوں میں درجنوں حکومت مخالف مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ مز ینگ لک نے فروری میں جلد انتخابات کا اعلان کیا تھا، لیکن اپوزیشن نے ووٹ کا بائیکاٹ کیا اور بہت سے صوبوں میں مظاہرے کر کے انتخابات میں خلل ڈالا۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن 20 جولائی کو دوبارہ انتخابات کرنے کے لیے متفق ہو گئے، لیکن یہ ابھی تک غیر واضح ہے کہ آیا اپوزیشن اس میں حصہ لے گی یا نہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کی پولیس نے انسانی حقوق کے ایک معروف وکیل کو تحویل میں لے لیا ہے، جس پر ان کے ساتھی سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ اقدام تیانمن اسکوائر پر کریک ڈاؤن کی 25ویں برسی میں شامل ہونے کے خواہش مند افراد کو دھمکانے کی کوشش ہے۔ پولیس نے پاؤ جی چیانگ کو منگل کے روز چینی بے چینی پھیلانے کے الزام پر گرفتار کیا۔ یہ خبر مسٹر پاؤ کے ساتھیوں نے دی کہ انہیں بیجنگ کے حراستی مرکز نمبر 1 میں رکھا گیا ہے۔ حکام نے پاؤ پر الزامات سے متعلق کسی طرح کا تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایک دوسرے وکیل نے کہا کہ انتظامیہ بیجنگ میں ایک سیمینار میں ان کی شرکت پر نالا تھی۔ یہ سیمینار 4 جون 1989 کو تیانمن اسکوائر پر کریک ڈاؤن کی برسی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ امریکہ میں ایک سرکس کے دوران کرتب دکھانے کے دوران بازیگروں کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 9 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حادثہ روڈز آئی لینڈ کے علاقے میں رنگ لنگ برادرز نامی سرکس کمپنی میں پیش آیا، جب فضا میں کرتب دکھانے والی خواتین بازیگروں کا ایک گروہ رسی ٹوٹنے کے باعث 40 فٹ کی بلندی سے زمین پر آ گرا۔ ایک عینی شاہد نے برطانوی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ حادثے کے وقت سرکس میں 3900 تماشائی موجود تھے، جنہیں ابتدان پتہ ہی نہیں چلا کہ آیا بازیگروں کا گرنا کسی کرتب کا حصہ ہے یا انہیں واقعی حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک امدادی اہلکار کے مطابق حادثے میں سرکس کے عملے میں شامل 8 خواتین اور 1 مرد بری طرح زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی سطح پر احتساب کرنے والا گروپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یورپی یونین اور اس کے اداروں کے بارے میں اپنی پہلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں یورپی پارلیمنٹ اور دوسرے اداروں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جیفری ینگ کی اطلاع کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کئی خامیوں کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
نظم و نسق کی جانچ کرنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پہلی بار یورپی یونین کا جائزہ لیا۔ ادارے کے کلیدی ریسرچر مارک پیرارا کے مطابق یورپی یونین کے اداروں میں کئی نمایاں خامیاں بھی سامنے آئیں۔ مسٹر پرارا نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا
But across the board in the system we identify a number of things such as opaque EU decision making and lack of transparency.
ریسرچر بارک پرارا کہتے ہیں کہ اس پورے نظام کے اندر ہم نے کئی باتوں کی نشاندہی کی ہے جن میں یورپی یونین کی مبہم فیصلہ سازی اور یورپی یونین کی طرف سے لابنگ کے عمل میں شفافیت کا فقدان بھی شامل ہے. پھر یورپی یونین کے سینئر فیصلہ سازوں کے لیے تنازعاتی امور کو طے کرنے کے عمل کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین کے اندر اداروں میں موجود وسل بلوئرز یعنی مختلف امور کے بارے میں آگاہ کرنے والوں کے تحفظ کا معاملہ کمزور ہے، اور ہم یہ بھی مشاہدہ کر چکے ہیں کہ بدعنوان اداروں کے خلاف لگائی جانے والی پابندیاں بھی کمزور ہیں. لابنگ ایک ایسا عمل ہے جہاں بدعنوانی اکثر ہوتی ہے. بیرونی مفادات انتظامی اور قانونی فیصلہ سازوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یورپی یونین میں موجود وہ قواعد و ضوابط بھی کمزور ہیں جو لیڈروں کے ساتھ لابسٹ کے باہمی رابطوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اس جائزہ رپورٹ سے اتفاق کرنے والے تجزیہ کار جو پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے سینئر فیلو ہیں وہ کہتے ہیں
Absolutely imperative for an institution like the EU.
جیکب کرکگارڈ کہتے ہیں کہ یورپی یونین جیسے ادارے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے جو کہ پورے یورپی بر اعظم میں لاگو قواعد و ضوابط کا ذمہ دار بھی ہے. پھر لابنگ کی طاقت کے بارے میں اور ایسی صورتحال میں لابی کرنے والوں کی پالیسی سازوں تک رسائی کے بارے میں بہتر طور پر علم نہ رکھنا کسی بھی جمہوری ملک کے لیے ناقابل قبول بات ہونی چاہیے. بیشتر ملکوں کے لیڈروں اور قانون سازوں کے لیے قانونی طور پر یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے مالیاتی اساسوں اور مفادات کا پورے طور پر انکشاف کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے کہ جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ عوامی مفاد کے خلاف نہیں. مسٹر پرارا کا کہنا ہے کہ یہ یورپی یونین کے لیے ایک اور مسئلہ ہے.
Members of the European Parliament and European Commissioners have an obligation to
اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے مسٹر پرارا نے کہا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ اور یورپی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالی مفادات کا اعلان کریں، لیکن جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ ایسی کوئی شہادت موجود نہیں جس سے پتہ چلے کہ ان ذاتی اساسوں کے بارے میں مالی معلومات کی منظم اور جامع طور پر تصدیق کی جا رہی ہے. پیٹرسن انسٹیٹیوٹ کے جیکب کرکگارڈ کا کہنا ہے کہ امکان یہی ہے کہ یورپی یونین کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ وہ انسداد بدعنوانی کے قوانین اور ضابطوں کو مضبوط بنا رہی ہے.
It is true that if you really wanted to get to the bottom of this, you would have to
جیکب کرکگارڈ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اگر آپ واقعتاً صورتحال کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یورپی یونین سمجھوتے پر نظر ثانی کرنا ہوگی، اس کی اصلاح بھی کرنا ہوگی جو کہ انتہائی جامع سیاسی عمل ہے اور ایک طرح سے امریکی آئین کو تبدیل کرنے کے عمل سے مشابہ ہے جس کے لیے قانون ساز غیر محتاط انداز نہیں اپنا سکتے. جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپی یونین کے قریب 10% رہائشی سمجھتے ہیں کہ ان کے ادارے بدعنوانی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر یورپی یونین کے لیڈروں کو اس بارے میں تشویش ہے تو پھر بدعنوانی سے متعلق خدشات سے نمٹنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وہ اسکینڈلز کی شکل اختیار کر جائیں. بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس. ڈینگی بخار ایک ایسا بخار ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، اور ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 400 ملین افراد اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں گزشتہ چند برسوں میں ڈینگی بخار ایک بڑی وبا بن کر پھیلا ہے، مگر حکومتوں کی جانب سے کیے گئے خاطر خواہ اقدامات کے باعث اب پاکستان میں گزشتہ برسوں کی نسبت اس بیماری کی شرح میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی ہے. حال ہی میں ایک فرانسیسی نژاد سائنسدان سنوفی پیسچر کا دعویٰ ہے کہ ڈینگی بخار کے خلاف بنائی گئی ان کی ایک ویکسین کی بدولت 500,000 سے زائد بچوں کی جان بچائی جا سکی ہے. اس ویکسین کا ٹیسٹ انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام میں 10,000 سے زائد بچوں پر کیا گیا. نتائج حوصلہ افزا تھے اور 56% سے زائد بچوں کو اس مرض سے بچایا جا سکا. ماہرین کا خیال ہے کہ مذکورہ ویکسین سے 50% ڈینگی کیسز کے خاتمے کے نتائج حوصلہ افزا اور ایک بڑی کامیابی ہے. ڈینگی بخار کو ہڈی تھوڑ بخار بھی کہا جاتا ہے. ڈینگی بخار کی علامات میں اچانک تیز بخار کا ہونا، سر، آنکھوں اور جوڑوں میں درد، پٹھوں اور ہڈیوں میں کھچاؤ اور درد وغیرہ شامل ہیں۔ ڈینگی بخار سے متاثرہ چند افراد کے مسوڑوں اور ناک سے خون بھی نکلتا ہے۔ ابھی تک ڈینگی بخار کی جو مچھروں کی وجہ سے پھیلتا ہے، وائرل انفیکشن کی کوئی باضابطہ ویکسین موجود نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ڈینگی بخار کی جلد تشخیص ہو جائے تو پھر اس کا واحد علاج فوری طور پر مریض کو ہسپتال داخل کرانا اور ڈینگی بخار کی علامات کو ختم کرنا وغیرہ شامل ہے، تاکہ اس مرض کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے اور مریض کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جانا ممکن ہو سکے۔ امریکہ ادارہ برائے تدارک امراض کے مطابق دنیا بھر کی ایک تہائی آبادی جو انتہائی گرم یا نسبتاً گرم علاقوں میں رہتی ہے، ان کے اس مرض میں مبتلا ہونے یا ڈینگی بخار کے باعث اموات کے امکانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی پہلی مرتبہ تشخیص 1950 میں کی گئی تھی، جب یہ دنیا بھر کے لیے ایک بڑے مسئلے کے طور پر ابھرا تھا۔ تب سے اب تک ڈینگی بخار کے توڑ کے لیے ویکسین کی تیاری کی جا رہی ہے، جو تاحال کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ شناس نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ کی وہ فلمیں جن کا ہے سب کو انتظار، تفصیلات فکر و فن میں۔
دیکھو دیکھو ہے شام بڑی دیوانی، دھیرے دھیرے بن جائے نہ کوئی کہانی۔ دیکھو
بالی ووڈ کے دیوانوں کے لیے سن 2014 بھی اپنے دامن میں کچھ بڑے بجٹ، کچھ بڑے بینرز اور کچھ بڑے سٹارز کی فلمیں سمیٹے ہوئے ہیں، جن کی ریلیز کا سب کو بے تابی سے انتظار ہے۔ شاہ رخ خان ہوں یا ریتک روشن یا پھر سلمان خان، سب ایک دوسرے کو باکس آفس پر ٹف کمپٹیشن دینے کو تیار ہیں۔ کون کون سی فلمیں لائن میں لگی ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر، فرح خان کی ڈائریکٹ کردہ ہیپی نیو ایئر کو سال کی سب سے بڑی فلم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میگا سٹار فلم میں ناچ گانا، موج مستی اور ویلن کی شامت سمیت سارے مسالے موجود ہیں، اور اسی لیے باکس آفس پر فلم کے ہٹ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ کنگ خان شاہ رخ خان کی بیوی گوری خان کی اس پروڈکشن کی کاسٹ میں شامل ہیں شاہ رخ خان، دیپیکا پاڈوکون، ابھیشیک بچن اور سونو سود۔ فلم 23 اکتوبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ بامبے ویلوٹ،
بچنا اے حسینوں تو میں آ گیا، اے بچنا اے حسینوں لو میں آ گیا، حسن کا عاشق حسن کا دشمن اپنی ادا ہے یاروں سے جدا، بچنا۔
لاکھوں نوجوان دلوں کی دھڑکن رنبیر کپور اور خوبصورت اور شوخ انوشکا شرما کی فلم بامبے ویلوٹ بھی بالی ووڈ کے حلقوں اور شائقین میں ریلیز سے پہلے ہی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ انوراگ کشیپ فلم کے کو پروڈیوسر ہیں، جو 28 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔ روینا ٹنڈن، کے کے مینن اور سدھارتھ باسو بھی فلم کی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ کک،
ہنسائیں گے رلائیں گے مار ہی ڈالیں گے۔
سلمان خان پچھلے 2 سالوں میں متعدد کھڑکی توڑ فلمیں دے کر باکس آفس کے لیے ہاٹ کیک بن چکے ہیں، اسی لیے ان کی فلم ریلیز سے پہلے ہی رش لینا شروع کر دیتی ہے، مطلب عوام میں کسی نہ کسی حوالے سے ان رہتی ہے۔ ایک بار پھر سلمان خان نظر آئیں گے تیلگو فلم کے ریمیک میں، جس کا تیلگو میں بھی وہی نام ہے جو ہندی ورژن کا ہے، یعنی کک۔ ساجد ناڈیاوالا کی ڈائریکٹ اور پروڈیوس کردہ یہ فلم عید کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ فلم کی کاسٹ میں ہیں جیکولین فرنینڈس، رندیپ ہدا اور نواز الدین صدیقی۔
قاتلانا قاتلانا ادا سے ایک دن اس دل کو ہنسائیں گے رلائیں گے مار ہی ڈالیں گے تیرے نئے۔
کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کی فکر و فن میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے پاکستانی سفیروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں اور بالخصوص مشرق وسطی میں قیام امن کا خواہاں ہے۔ انہوں نے پڑوسی ممالک بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بیان منگل کو وزارت خارجہ میں مشرق وسطی کے ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کے تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر قریبی دو طرفہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔
As regards Afghanistan, the key tenets of our approach are non-interference, support for the peace and reconciliation process, and building a bilateral relationship marked by enhanced trade and economic cooperation.
وزیر اعظم نے پڑوسی ملک افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کابل سے متعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ عدم مداخلت ہے، جبکہ پاکستان افغانستان میں قیام امن اور مفاہمت کے عمل کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔
We remain committed to reaching out to India and seeking peaceful resolution of all outstanding disputes including Kashmir through a sustained dialogue. We believe the main dynamic in South Asia should be cooperation, not
وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت سے تعلقات میں بہتری کے عزم پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کے ذریعے پاکستان کشمیر سمیت تمام دیرینہ مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے یہاں آباد لوگوں کی خواہشوں کی تکمیل پر توانائی صرف کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پرامن ماحول کے قیام کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ اقتصادی ترقی کا اہم مقصد حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی کے ممالک سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس میں سیاسی اور سلامتی کے چیلنجوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے انعقاد کا ایک اہم مقصد بیرون ملک پاکستان کے تشخص کو بہتر بنانا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں اعلی تعلیم کے بارے میں 4 روزہ بین الاقوامی کانفرنس شروع ہو گئی ہے جس میں غیر ملکی مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے لاہور سے افضل رحمان نے۔
منگل کے روز لاہور میں شروع ہونے والی اس کانفرنس کے منتظمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 13 ملکوں سے بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالرس کو اس غرض سے مدعو کیا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کے ممالک اور مغربی دنیا کے درمیان ریسرچ نیٹ ورکس قائم کرنے میں مدد دیں تاکہ یہاں اقتصادی ترقی بھی ممکن ہو اور مقامی مسائل بھی حل ہو سکیں۔ حکومت پنجاب اور برٹش کونسل اس کانفرنس کے میزبان ہیں جس کو ساؤتھ ایشیا گلوبل پالیسی ڈائیلاگ آن ہائر ایجوکیشن اینڈ نالج پارکس کا نام دیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور ملائیشیا جیسے اہم ممالک کی بھی اس کانفرنس میں نمائندگی موجود ہے۔ برٹش کونسل کی ایک عہدیدار نے اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو ریسرچ پاکستان میں، انفیکٹ پورے ساؤتھ ایشیا میں اس وقت کی جا رہی ہے، کیا اس ریسرچ کا تعلق ان پرابلم سے ہیں جو کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں، کیا وہ ہمارے ریلیونٹ پرابلمس کو سالو کر رہی ہیں، اور کیا یہ جتنے ریسرچ نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں یہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے وجہ سے اکنامک کنڈیشنز اور اپنی جو ارد گرد کی جو بھی ہماری اکنامک سراؤنڈنگز ہیں اور سوشل اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہم اس وقت بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریسرچ جو ہے وہ بہت منیمل لیول پر ہے۔ سملرلی پورے ساؤتھ ایشیا میں جو ریسرچ ابھی ہم نے جس کی پریزنٹ کی ہیں فائنڈنگز، پورے ساؤتھ ایشیا میں جو ریسرچ کی جا رہی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے. سو ہم لوگ یہ جو گیدرنگ ہے مختلف ملکوں کے لوگ جہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ کیسے ہم ساؤتھ ایشیا لیول کے اوپر ریسرچ کو اجاگر کر سکتے ہیں.
امریکی ریاست کنٹکی میں یونیورسٹی آف لوئی ول کے تحت قائم اسکول آف پبلک ہیلتھ اینڈ انفارمیشن سینٹر کے ڈین کریگ بلیکلی اس کانفرنس میں شریک ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں دنیا کے ان حصوں سے ماہرین آئے ہیں جہاں تعلیم کی صورتحال بہتر ہے، اور یہ ماہرین جب دنیا کے اس حصے کے ماہرین کے ساتھ ریسرچ نیٹ ورکنگ میں شریک ہوں گے تو تعلیم اور معیشت دونوں میدانوں میں بہتری آئے گی. پنجاب حکومت کی نالج پارک قائم کرنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کریگ بلیکلی نے کہا
The knowledge park is a good idea. I mean, you've seen other countries do it and it's been successful to a degree. So again, if you bring the right partners together and the networking goes well, there's no reason that everybody can't gain from working together.
انہوں نے کہا کہ نالج پارک ایک اچھا خیال ہے، دیگر ملکوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور کافی حد تک یہ کامیاب بھی رہا ہے. اگر آپ صحیح شراکت کاروں کو اکٹھا کر لیں اور بات آگے بڑھے تو کوئی وجہ نہیں کہ سب کو اس سے فائدہ نہ ہو. کریگ بلیکلی کا کہنا تھا کہ حکومت یہاں اس میں جس انداز میں دلچسپی لے رہی ہے وہ قابل تحسین ہے. اس بین الاقوامی کانفرنس میں بھارتی شہر چنائی میں واقع انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر عائشہ اقبال بھی شرکت کر رہی ہیں. انہوں نے اس کانفرنس کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا
یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف انڈینز مل رہے ہیں اور پاکستانی مل رہے ہیں، مگر بہت سی کنٹریز سے بہت سے لوگ آئے ہیں اور سب کے بہت الگ طرح کے اوپینین سے بہت الگ طرح کے تھیمس اور ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں، جو کہ بہت اسٹیمولیٹنگ ڈائلاگ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو سچ اس طرح کے ڈسکشنس، اس سے بہت ضروری ہیں. اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایک طرح کی جو گیپس ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں، کم سے کم وہ تو کم فل ہو رہے ہیں، تو ان کا دیٹ از واٹ از نیڈڈ سو بیڈلی ان ٹوڈیز چینجنگ سینیریو.
یہ بین الاقوامی کانفرنس آئندہ جمعے کے روز اختتام پذیر ہو رہی ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
بچوں کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم سیف دی چلڈرن نے زچہ و بچہ کی صحت کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زچگی کے دوران ہونے والی اموات زیادہ تر ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں میں ہوتی ہیں. اسلام آباد سے کامران حیدر اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
بچوں کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم سیو دا چلڈرن کی قدرتی آفات اور مسلح تصادم کے دوران ماؤں اور بچوں کو درپیش مسائل پر مبنی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں روزانہ 800 مائیں اور 18,000 بچے زچگی کے دوران صرف ان پیچیدگیوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں جن کا تدارک ممکن ہے. نصف سے زائد ایسی اموات ان ممالک میں ہوتی ہیں جہاں صحت اور دیگر بنیادی سہولتیں ناکافی ہیں، اور اس فہرست میں پاکستان بھی شامل ہے. منگل کو جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق ماؤں کو تحفظ، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے 178 ملکوں میں 147 نمبر پر ہے، اور اسی وجہ سے جنوبی ایشیا میں اسے ماؤں کے لیے مشکل ترین ملک قرار دیا گیا. سیو دا چلڈرن کی صحت و غذائیت کی ڈائریکٹر ڈاکٹر قدسیہ عثمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات اور مسلح تصادم کے دوران پاکستان میں ماؤں اور بچوں کی نہ صرف بنیادی ضروریات تک رسائی انتہائی مشکل ہوتی ہے، بلکہ وہ تشدد اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کے باعث خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں.
ہماری ادر وائز سوسائٹی ایک نارم ہے کہ میل ڈریون سوسائٹی ہوتی ہے جنرلی، اور مردوں کی ایکسیس ٹو اینی کائنڈ آف سروس سب سے ہائیسٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا وومین اینڈ دا چلڈرن، بیکاز موسٹ آف دا ٹائمس دے کین ناٹ آسک فار دوز تھنگس، دے ڈونٹ ایون نو. ایک سب سے پہلی لمیٹیشن تو نالج کی آ جاتی ہے کہ جب وہ باؤنڈ ہیں ود ان دیئر چار دیواری تو ان کو تو پتہ ہی نہیں باہر دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ان کے اگر کیمپ میں ہیں، اپنے ٹینٹ میں ہیں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیمپ میں کوئی میڈیکل فیسلٹی ہے یا کوئی ہیلتھ ورکر ہے جو ان کو سروس پرووائڈ کر سکتا ہے.
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آفات کی صورت میں مردوں کی نسبت بچوں اور عورتوں کی اموات 14 گنا زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مسلح تصادم میں براہ راست اموات کی نسبت بیماریوں، طبی پیچیدگیوں اور غذائی قلت سے ہونے والی ہلاکتوں کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر قدسیہ پاکستان میں اس مسئلے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہتی ہیں،
اکنامک انسٹیبلٹی بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن جو حالیہ پچھلے دہائی میں جو بڑے بڑے چیلنجز آئے، ارتھ کویک، فلڈز اور پھر ملیٹنسی، اس کے نتیجے میں جو آلریڈی ایک ویک سسٹم ہے اسے مزید انکریزڈ لیولز آف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی پروگرس کو امپروو کرتے، اور ہم نے ایک طرح سے کہنا چاہیے اباؤٹ ٹرن لے لیا پاکستان کی پروگرس نے۔
سیو دا چلڈرن کے پاکستان میں سربراہ ڈیوڈ سکینر کہتے ہیں،
If you think about day-to-day living, we do everything we can to protect children on a day-to-day basis.
وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روزمرہ زندگی کے بارے میں سوچیں تو ہم بچوں کے تحفظ کے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب قدرتی آفات کے مسلح تصادم سے ان کی زندگیاں منتشر ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے عام چیزیں بھی مہیا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ایسی صورتحال میں ہمیں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کوششیں کرنا ہوں گی۔ سیو دا چلڈرن کے اندازے کے مطابق رواں سال 8 کروڑ لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت پڑے گی، جس میں 3/3 تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مصری فوج کے سابق سربراہ اور صدارت کے مضبوط امیدوار عبد الفتاح السیسی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ اگر وہ رواں ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں کامیاب ہو گئے تو ملک میں اخوان المسلمون کا وجود نہیں رہے گا۔ پیر کو اپنی انتخابی مہم کے آغاز پر بیک وقت دو مصری ٹی وی اسٹیشنوں کو دیے جانے والے انٹرویو میں سابق فیلڈ مارشل نے دعویٰ کیا کہ معزول صدر محمد مرسی اور ان کی جماعت اخوان المسلمون کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد نصیر۔
پیر کے روز مصر کی فوج کے سابق سربراہ اور صدارتی انتخابات کے امیدوار عبد الفتح السیسی نے کہا ہے کہ معزول محمد مرسی اور اخوان المسلمین کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ان کی یہ تقریر دو ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی ہے۔
انا عايز اقول لك مش انا اللي نهيتها، انتم يا مصريين اللي نهيتوها، المصريين قالوا لا، قالوا في 30/6 لا۔
سسی کہہ رہے ہیں کہ اخوان المسلمین کو میں نے نہیں بلکہ مصریوں نے ختم کیا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مصری عوام کا مسئلہ ہے۔ وہ دو بار اس جماعت کو مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے 30 جون 2013 کو سابق صدر مرسی کے حق میں ہونے والے مظاہرے کو رد کیا، اور اب یہ اخوان المسلمین کو مسترد کر رہے ہیں۔ سسی کی یہ تقریر مصر کے دو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل سے نشر کی گئی ہے۔ پچھلے سال سسی کی قیادت میں فوج نے مصر کے صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور ان کو معزول کر دیا تھا۔ سسی کے اس ٹی وی نشریے کے بعد یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اخوان المسلمین کے ساتھ سیاسی مفاہمت کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ سسی نے مارچ میں فوج کی سربراہی چھوڑ دی تھی تاکہ وہ بطور صدارتی امیدوار انتخاب میں حصہ لے سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر کی حکومت میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ نائجیریا میں اغوا ہونے والی تقریباً 300 طالبات کی بازیابی کے لیے نائجیریا کی مدد کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمانوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس مسئلے کی سنگینی سے آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار وکٹر بیٹی کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے لڑکیوں کو اغوا کرنے کے واقعے کی مذمت کی اور اسے ایک اشتعال انگیز اور خوفناک المیہ قرار دیا۔
Several times and his national security team continues to monitor the situation there closely.
صدر اوباما کو اس بارے میں کئی مرتبہ بریفنگ دی گئی اور ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اس بارے میں صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ محکمہ خارجہ نائجیریا کی حکومت سے لگاتار رابطے میں ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان نوجوان خواتین کی بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کیا مدد کر سکتا ہے۔ جے کارنی نے مزید کہا کہ انسدادی دہشت گردی کے ضمن میں معلومات کے تبادلے عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نائجیریا کی تفتیش کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے اور نائجیریا میں انصاف مہیا کرنے کے نظام کو مضبوط کرنے میں امریکہ نائجیریا کی مدد کر رہا ہے۔ جے کارنی نے کہا کہ امریکہ گزشتہ برس بوکو حرام کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے اور وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی حمایت کرتا ہے جن کو بوکو حرام جیسی اسلامک تنظیموں سے خطرات درپیش ہیں۔ پیر کے روز محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہاف نے نوجوان لڑکیوں کی بازیابی میں امریکی کوششوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا،
Obviously these are all things that will be helpful as they try to find these girls who, as we have many indications, many of them
ان لڑکیوں کی بازیابی کی کوششوں میں امریکی معاونت مددگار ثابت ہوگی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سی لڑکیوں کو ملک سے باہر منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہاف کے۔ پیر کے روز ایک ویڈیو پیغام میں بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شکاؤ نے لڑکیوں کو غلام قرار دیتے ہوئے انہیں بازار میں فروخت کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک امریکی سینیٹر اور انسانی اسمگلنگ جیسے معاملات کی سرکاری وکیل ایمی کلوبچر نے اس معاملے کو سینٹ میں زیر بحث لاتے ہوئے کہا کہ انسانی اسمگلنگ سے متعلق یہ انتہائی خطرناک آثار ہیں۔
As Secretary of State John Kerry said this weekend, it's not just an act of terrorism. It's a massive human trafficking moment.
جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یہ محض دہشت گردی کی ایک کارروائی نہیں ہے، یہ انسانی اسمگلنگ کی وہ صورت ہے جو انتہائی خطرناک اور قابل مذمت ہے۔ یہ وحشیانہ جرم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان لڑکیوں کی بازیابی اور انہیں اپنے خاندان والوں تک پہنچانے اور اغوا کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرے۔ ایمی کلوبچر نے کہا کہ یہ اسلامک انتہا پسند گروپ بوکو حرام جو مغربی تعلیم کو گناہ سمجھتا ہے 200 سے زائد سکولوں کو تباہ اور درجنوں طالب علموں کو ہلاک کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لڑکیوں کا قصور یہ ہے کہ یہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگیاں بہتر بنانا چاہتی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے کہا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت اے این سی اس ہفتے ہونے والے انتخابات میں بھاری کامیابی حاصل کرے گی۔ افریقی نیشنل کانگریس گزشتہ 20 برسوں سے اقتدار میں ہے مگر حال ہی میں اس کو بدعنوانیوں کے شدید الزامات کا سامنا ہے۔ جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انیتا پال کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جنوبی افریقہ میں بدھ کے روز انتخابات ہو رہے ہیں۔ 1994 میں جنوبی افریقہ میں باقاعدہ جمہوریت آئی اور اس کے بعد سے یہ پانچویں انتخابات ہیں۔ افریقی نیشنل کانگریس اب تک ان انتخابات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتی رہی ہے۔ صدر جیکب زوما ان دنوں انتخابی مہم میں مصروف ہیں اور اپنی پارٹی کی جیت کے لیے خاصے پر امید ہیں۔
We think the ANC will win the elections.
میرے خیال میں اے این سی انتخاب میں فتح یاب ہوگی اور یہ فتح بھاری اکثریت سے ہوگی۔ رائے عامہ کے مقامی جائزوں کے مطابق اے این سی کو 83% کے قریب ووٹ مل سکتے ہیں۔ صدر زوما نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بدعنوانی کے الزامات کی تردید بھی کی ہے جس میں تقریباً 2.23 کروڑ ڈالر کے فنڈز ان کے ذاتی گھر کی تزئین و آرائش پر خرچ کیے جانے کا بھی الزام ہے۔ مسٹر زوما کا کہنا ہے کہ کرپشن کے الزامات ان انتخابات کے نتائج پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔
I'm not worried about Uganda. It's not my problem. No, it's a problem of the people that have been campaigning. In all the province I've gone, not a single person has asked a question. Not a single person has asked a question.
میں کانڈلا کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور نہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے لیے میں یہ مہم چلا رہا ہوں۔ میں نے تمام صوبوں کا دورہ کیا ہے اور وہاں کسی نے بھی اس پر سوال نہیں اٹھایا، لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے این سی کے ایک سینئر ترجمان نے ان خبروں پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ مسٹر زوما کے گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ دوسری طرف ناقدین کا خیال ہے کہ اے این سی کو کرپشن کے ان الزامات کا جواب دینا چاہیے۔ دوسری طرف جنوبی افریقہ کے عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے حل کے لیے بھی اسے اپنا پروگرام پیش کرنا چاہیے۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود پارٹی کے اراکین اپنی جیت کے بارے میں خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ بہت سے لوگوں کے لیے فیس بک محض ایک سماجی رابطے کا ذریعہ ہے جہاں وہ خاندان والوں اور دوستوں سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک زندگی کی دیگر ضروریات اور معاملات میں بھی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ آج کل ہم فیس بک پر اکثر امداد کی اپیلوں کی درخواستیں پوسٹ کی گئی دیکھتے ہیں، جن میں یا تو مالی امداد یا ایسی بیماریوں کے علاج کی اپیلیں ہوتی ہیں جو عام طور پر آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ حال ہی میں ایک ایسی ہی مثال یہاں امریکی ریاست مینیسوٹا میں بسنے والے نوجوان والدین کی سامنے آئی ہے، جنہوں نے اپنی 2 سالہ بیٹی آریانا کی بیماری کے لیے سوشل میڈیا کی مدد لینے کا سوچا۔ ان لاچار والدین کی یہ بچی صرف 7 ہفتے کی تھی جب اس میں گردوں کے ایک جان لیوا مرض کی تشخیص ہوئی۔ بچی کے والد جیروم بوت کہتے ہیں کہ اس وقت سے آریانا صرف ڈائلیسس پر زندہ ہے۔
She's on dialysis treatments every night. They usually last about 10-12 hours. So she gets
ہر رات ڈائلیسس ہوتا ہے جس میں 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ روزانہ جب وہ بستر پر جاتی ہے تو اس کا ڈائلیسس شروع ہوتا ہے جو صبح تک جاری رہتا ہے۔ آریانا کی والدہ ایشلے بوتھ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بچی کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے فیس بک پر ایک اپیل شائع کی۔ فیس بک پر شائع کی گئی یہ اپیل فلوریڈا میں رہنے والی کرسٹی ہارڈنگ کی نظر سے بھی گزری، جو خود بھی ایک چھوٹی سی بچی کی ماں ہے۔ کرسٹی نے فیصلہ کیا کہ اگر ان کا گردہ آریانا کے گردے سے میچ کر گیا تو وہ آریانا کو اپنا گردہ عطیہ کریں گی۔
I can't imagine waiting for that phone call to say yes, somebody has made the
میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ یہ کتنا مشکل ہے کہ ایک ایسی فون کال کا انتظار کیا جائے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کسی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جب آریانا کے والدین کو فون پر اطلاع دی گئی کہ ہارڈنگ کا گردہ میچ کر گیا ہے اور وہ عطیہ دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔
I wanted to cry, I wanted to smile, I wanted to laugh. My son was standing there and tears were coming out of my
میں اس وقت خوشی کے مارے رونا چاہتی تھی، میں ہنسنا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا میرے قریب کھڑا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا ہوا ہے۔ میں نے جواب دیا، کچھ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ آریانا کو آخر کار گردہ مل جائے گا۔ آریانے کی سرجری اس ماہ متوقع ہے۔ سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھنٹوں فیس بک پر گزارتے ہیں، دوستوں اور خاندان والوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان پوسٹ پر غور کیا ہے جس میں آپ سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ بھی ایسی ہی قربانی دیں، لیکن آپ ان کے لیے ذرائع اور وسائل تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال، اس زندہ مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا محض تفریح کا ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی اپنے دوست احباب اور عزیزوں کے ساتھ رابطے کا وسیلہ۔ اس کی ایک افادیت انسان دوستی بھی ہے۔ اب بھی ہماری اس دنیا میں درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور انہی کے دم سے ہماری یہ دنیا قائم ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اپریل کے آخر میں امریکہ کے صدر براک اوباما نے جاپان کا دورہ کیا، جو 18 برسوں میں کسی امریکی صدر کا جاپان کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ اس دورہ نے اوباما انتظامیہ کے لیے ایشیا بحر الکاہل خطے کی اہمیت واضح کی اور دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ اور جاپان، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران زبردست جنگ کی تھی، اب ایک دوسرے کے انتہائی قریبی دوست بن چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی معاشی تعلقات صرف تجارتی اتحادی کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ یہ G7، G20، ایشیا بحر الکاہل اکنامک کوآپریشن اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسی عالمی اور علاقائی تنظیموں کے رکن بھی ہیں۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان تعاون میں ایران اور یوکرین جیسے عالمی چیلنجز سے لے کر عالمی ترقیاتی امداد اور اہم علاقائی معاملات بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور جاپان کا اتحاد علاقائی سلامتی، تنازعوں کو روکنے اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایک لازمی کردار ادا کرتا ہے۔ جاپان اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون اور دفاع کے معاہدے کی پہلی شق واضح کرتی ہے کہ دونوں ملک کسی بھی ایسے عالمی تنازع کو جس میں وہ شامل ہوں پرامن طریقے سے ایسے حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بین الاقوامی امن، سلامتی اور انصاف کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو جائے اور کسی ملک کے خلاف دھمکیوں اور طاقت کا استعمال کرنے سے اجتناب کریں گے۔ امریکہ اور جاپان اسی اصول پر کاربند ہیں۔ صدر اوباما نے اپنے دورے کے دوران کہا کہ ہم خطے کے تمام مسائل کو، جس میں بحری دفاع کے معاملات بھی شامل ہیں، پرامن انداز سے بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر مکمل طور پر متحد ہیں۔ صدر اوباما نے کہا،
All of us have responsibilities to help maintain basic rules of the road and an international order.
ان بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ایک بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھنا ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ بڑے اور چھوٹے سبھی ملکوں کو انصاف پر مبنی اور شفاف اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مسائل کو پرامن انداز سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدر نے مزید کہا کہ امریکہ بحر الکاہل کے ساحل پر واقع ملک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امریکہ کا دفاع اور خوشحالی اس خطے کے مستقبل سے الگ نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے ایشیا بحر الکاہل خطے میں امریکی قیادت کی تجدید کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے۔ ہماری حکمت عملی کا اہم سنگ میل اور خطے کے دفاع اور معاشی خوشحالی کی بنیاد جاپان سمیت دوسرے ملکوں سے ہمارے تاریخی اتحاد ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدان مغربی امریکہ کی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا معائنہ اب آسمانوں سے کریں گے تاکہ ان کے بارے میں زیادہ درست معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ برف سے ڈھکی یہ پہاڑیاں پانی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ موسم بہار میں برف پگھلنے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے سنو آبزرویٹری نامی ہوائی جہاز نے اپنی پہلی پرواز بھری ہے۔ یہ آبزرویٹری اہم معلومات جمع کر کے مغرب میں جاری خشک سالی کے لیے پانی کی تقسیم کا تعین کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر جمی برف کتنی پگھلے گی اور اس سے کتنا پانی فراہم ہوگا، اس سے متعلق معلومات میں گویا انقلاب برپا کرے گی۔ ناسا کے سائنسدان تھامس پینٹر کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق جمی ہوئی برف کے بارے میں بنیادی مگر اہم معلومات فراہم کرے گی۔ تھامس پینٹر کا کہنا ہے،
How fast does it melt? Where does it melt? How is it accumulated? And until this project, we really
یہ کتنی جلدی پگھلتی ہے، یہ کہاں پگھلتی ہے، یہ جمع کیسے ہوتی ہے، اس پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے ہمیں اس کے حجم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں تھیں۔ ہمارے پاس چیدہ چیدہ معلومات تھیں۔ کیلیفورنیا اور کولوراڈو میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جمی برف کو ماپنے کے لیے ناسا ہوا میں پرواز کرتی سنو آبزرویٹری سے مدد لے رہا ہے تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ ہر موسم سرما میں کتنی مقدار میں پانی دریاؤں اور ندیوں میں بہے گا۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جمی برف کے بارے میں لگائے گئے پہلے اندازے غلطیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ اندازے ان سرویئرز نے کیے تھے جو پیدل چل کر ان چوٹیوں کے قریب پہنچے تھے۔ زیادہ برفانی چوٹیاں بلند اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں پائی جاتی ہیں جو سروے کرنے والوں کی پہنچ سے دور تھیں۔ تھامس پینٹر کا کہنا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی برف کو ماپنا بہت اہم ہے، کیونکہ مغربی امریکہ میں استعمال ہونے والا 75% سے 80% پانی انہی چوٹیوں پر جمی برف کے پگھلنے سے فراہم ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز 6,000 میٹر کی بلندی سے لیزر کی مدد سے چوٹیوں پر جمی برف کی گہرائی کو ماپے گا اور ان میں پانی کی مقدار کا اندازہ لگائے گا۔ ایک گرافک تصویر بھی بنائی جائے گی جو برف سے منعکس ہونے اور اسے جذب کرنے والی دھوپ کو ماپے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کتنی جلدی پگھلے گی۔ سائنسدان ان دونوں معلومات کو اکٹھا کر کے وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھیں گے تاکہ پانی کے بہاؤ کا صحیح تعین کر سکیں۔ ریاستی عہدیدار ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی نگرانی کریں گے کہ سیلاب کب آ سکتے ہیں، جبکہ کسان ان معلومات کو اپنی فصلوں کے لیے استعمال کریں گے اور ان کا بر وقت انتظام بھی کر سکیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو بیئر اور انجینئر کوازی اسمتھ۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا آج کے موضوع، جسے پیش کریں گی بہجت چیلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ندیم یعقوب۔ اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔